الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. کل جو آیات ہم نے سورہ احزاب کی پڑھی تھی اس میں غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہو چکا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس غزوے کے بارے میں چند بنیادی معلومات جو ہیں تاکہ اگلی آیات ہمیں سہولت سے سمجھ میں آ سکے، وہ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے ہم سورہ انفال پڑھ چکے جس میں غزوہ بدر پر بڑی تفصیلی آیات موجود تھیں. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور مسلمانوں سے جو ایک معاملے میں کمزوری کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی سخت اور تلخ انداز میں تنبیہ بھی تھی. اس کے بعد عام طور پر سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے جو تیسرے نمبر پر غزوہ آتا ہے وہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے. یہ ذی قعدہ سن 5 ہجری، اور اصل میں یہ سبب بنا تھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین کو بہت ہی حزیمت والی اور رسوائی والی شکست ہوئی تھی، تو اگلے ہی سال وہ پھر 3 گنا تعداد میں حملہ آور ہوئے اور میدان احد کے اندر جو ہے مارکہ ہوا. مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک چرکہ بھی لگا ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے، وقت نہیں ہے کہ وہ تمام تفاصیل میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس کے بعد کا جو 2 سال کا عرصہ درمیان میں گزرا ہے، سن 3 میں غزوہ احد ہوا تھا اور اب یہ ذی قعدہ سن 5 ہے. اس میں مشرکین مکہ نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اس کے حلیف قبائل تھے ان سب کو جمع کر کے، اور ساتھ ہی ایک قبیلہ جو یہودیوں کا پیچھے رہ گیا تھا بنو قریظہ، اس سے پہلے بنو قینقہ اور بنو نذیر یا نذیر بھی کہتے ہیں اس کو، ان دونوں کو مدینہ سے نکال باہر کیا گیا تھا، اس لیے کہ ان دونوں قبائل نے غداری کی تھی، جو عہد کیا تھا حضور کے ساتھ اس کو نقض عہد کے مرتکب ہوئے تھے. تو بنو قریظہ نے بھی اپنے جتنے بھی جانکاری رکھنے والے قبائل تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ طے کیا، اور یک بار کی طے ہوا کہ ادھر سے نیچے سے جنوب کی طرف سے مشرکین مکہ آئیں گے اپنے تمام حلیف قبائل کے ساتھ، اور یہاں مدینہ میں جو ان کی گڑیاں موجود تھیں یہودیوں کی بنو قریظہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر آ جائیں گے. تو 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی جس میں رہنے والے نفوس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4,000 ہوگی، جو ہمارے مورخین لکھتے ہیں، جو تاریخ دان لکھتے ہیں، اور 12,000 کا لشکر موجود، اور بڑا سخت دہشت کا عالم، بڑا خوف کا عالم جو آیات کل ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ تمہارے دل جو ہے خوف اور دہشت کی وجہ سے تمہاری ہسلیوں میں آ پھنسے تھے. وبلغت القلوب الحناجر، اور اس موقع پر منافقین کا یہ قول جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ وعدہ دھوکے پر مبنی تھا، وہ جھوٹ تھا. اب یہ الفاظ کن کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ بظاہر مسلمان ہیں منافقین. انہی حالات میں اہل ایمان کا جو قول ہے وہ اگلی آیات میں آ جائے گا بھی جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، کہ یہی تو وہ شے ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی، جسے دو بدو جنگ کہتے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکی. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی تھی تاکہ منافقین جو ہیں وہ الگ ہو جائیں صادق الایمان مسلمانوں سے، اور وہ ہوا، پتہ چل گیا. اگرچہ ان کے بارے میں بالکل واضح طور پر تو غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ منافقین کا جو عنصر اس وقت مدینہ میں موجود تھا وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا. جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹی معذرتیں ہیں، ہیلے ہیں، بہانے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار تھی کہ سب کو نکلنا ہے, سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے, اس میں وہ بالکل جیسے آپ کہیے کہ گھٹنے کو بل جو ہے وہ گر پڑے. بہر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیفیت کی کہ تیز و تند آندھی چلی, جو انہوں نے دیگیں چڑھائی ہوئی تھیں جو آگ روشن تھی اس کی وجہ سے خیموں میں آگ لگ گئی, اور جو گھوڑے ان کے بتکے ہیں 12,000 کا لشکر, آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ان کے پاس جو ہے وہ افرادی طبق 12 کی تھی, تو پھر گھوڑوں کی تعداد کتنی ہوگی, کم سے کم آدھے یا ایک تہائی تو گھوڑوں کی بھی تعداد ہوگی. تو ان کے سموں کے تلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں زخمی ہوئے, لیکن جب صبح ہوئی ہے تو مطلع بالکل صاف تھا, 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر آ جائے گا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے, بہت تیز ہوا ہم نے تمہارے اوپر بھیج دی. تو بہرحال یہ اب جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ چند باتیں اگر دور رہ گئی ہیں وہ بھی آ جائیں گی, لیکن خاص طور پر نوٹ کیجئے جو پہلی آیت ہے تیسرے رکوع کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اب یہ حالات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی غلبے کے لیے جو کوشش ہے اس میں اس درجے حالات جو ہے وہ سنگین ہو چکے ہیں کہ 12,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی, اور بظاہر جسے آپ کہیے نسبت و تناسب ہی نہیں تھا, لیکن یہ کہ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, یہ ہے اصل میں اسوہ رسول, کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور خود جو ہیں کہیں خیمے میں بیٹھے ہوئے ہوں, اور جو خندق کھودنے کا حکم دیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم کھلے میدان میں جنگ کی کریں, اس کی تو نوبت جو ہے اس میں معاملات بہت سنگین ہو سکتے ہیں, لہذا صرف مدافعاتی جنگ کرنی چاہیے, اور اس میں جو ہے خندق کھودنی جائے. تو صحابہ اکرام نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا اور حضور خود شریک رہے خندق کھودنے میں. یہ نہیں ہمارے ہاں جو ہوا کرتا ہے, جو بھی پیشوا ہے, جو بھی لیڈر ہے, جو بھی امام ہے, جو بھی امیر ہے, وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ گاؤں تکیہ لگا کر کہیں مورچے جھلے جا رہے ہوں, بلکہ خود حضور بنفس تفتیش موجود تھے. اور ایک موقع پر ایک سخت چٹان ایسی آئی کہ صحابہ کرام سے اس کو جو ہے وہ ٹوٹ نہ سکی, تو حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ اس طرح خندق کھودتے ہوئے درمیان میں کوئی ایسی پتھریلی جو ہے وہ کوئی چٹان موجود ہے کہ جو نہیں ٹوٹ رہی, تو حضور خود گئے ہیں اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیا ہے اور اللہ کا نام لے کر جو ضرب لگائی تو پاش پاش ہو گئی. یہ تمام واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے. اور شدید قحط کا عالم بھی تھا, بھوک بھی تھی, تو جو خندق کھود رہے تھے انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے کپڑے کے اندر پتھر لپیٹ کر, اور یہ ایک فیزیولوجیکل جو ہے فینومین ہوتا ہے کہ اگر پیٹ میں کچھ نہ ہو بھوک کی وجہ سے اور آپ کوئی سخت کام کریں تو اس کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑ جاتا ہے, لہذا اس سے بچنے کے لیے پتھر لپیٹ کر جو ہے باندھ لیے تھے اپنے پیٹ کے اندر. تو صحابہ کرام نے دکھایا حضور کو کس طرح ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں, حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا وہاں بھی پتھر بندھے ہوئے تھے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ الحسنہ, یہ ہے اسوہ اللہ کے رسول کا. اور اس دینی جد و جہد کے اندر وہ مقامات آتے ہیں کہ جس میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یقیناً اس میں اسوہ حسنہ اور مشعل ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا, قطسان کے قبائل ہیں, بنو قطفان کے قبائل ہیں, بنو قریظہ اپنے جو ہے بہت سے ایسے جن کے ساتھ سازش کر کے ساز باز کر کے انہیں بھی آمادہ کر لیا تھا حملہ کرنے کے لیے, تمام موجود ہیں. جب مومنوں انہوں نے دکھا تو قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے یہ کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے. اس کے بالکل برعکس بات تھا یہ منافقین کی, کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا. وصدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا, اس لیے کہ ان کے سامنے وہ آیات تھیں کہ اس دین کے رستے میں نکلو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا, خوف بھی ہوگی, دہشت بھی ہوگی, بھوک کا امتحان بھی ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, قربانی بھی دینی ہوگی, اپنے جانوں کی قربانی کی نوبت بھی آ سکتی ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, اور نہیں بڑھوتری ہوئی ان کے مگر ایمان اور اطاعت ہی میں جو ہے اضافہ ہوا. ان حالات میں بھی ان کا ایمان اللہ پر مزید مستحکم ہوا. من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ، مومنین میں سے وہ بھی تھے جوان مرد کے جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے اس کو سچ کر دکھایا. اگر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، بیعت اسلام، اور حضور نے کہہ دیا اب سرخ اور سیاہ آندھیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ تو اس امتحان میں پورے اترے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور کچھ میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی جان گزار چکے، جو گویا کہ مقام شہادت حضرت حمزہ، حضرت عمیر اور کتنے سے بڑے صحابہ تھے جن کی 3 برس پہلے جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں شہادت ہو چکی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو منتظر ہیں کہ کب وہ موقع آئے کہ ہم اپنی جان جو ہے وہ بھی قربان کریں اللہ کے دین کے لیے اس رستے میں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور جو عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے اس میں کوئی تبدیلی، کوئی نقض عہد کا کوئی سوال نہیں تھا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں کو بدلہ دے ان کی سچائی کی. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور عذاب دے ان منافقوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہم سے جھوٹ پر مبنی تھا، ان شاء اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے. ان اللہ کان غفور رحیم، یقین اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ تعالی نے رد کر دیا، واپس بھیج دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے ہی غیظ کے ساتھ، جس غیظ و غضب کی کیفیت میں آئے تھے وہ حملہ کرنے کے لیے. اللہ کی طرف سے وہ تیز آدھی آئی ہے، ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، گھوڑوں میں جو ہے بھگدڑ مچ گئی، بدک گئے، اس کے نتیجے میں بہت سے زخمی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی غصے کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا. لم ینالوا خیرا، جو امید باندھ کر آئے تھے ان میں سے کوئی شے ان کے ہاتھ نہ آئی، وہ تو بڑے مطمئن تھے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ غمدہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ تو خیال تھا ان کا کہ 12,000 کی تعداد ہماری جب یلغار ہوگی تو اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہم غالب نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی تھا مومنین کے لیے اس قتال کے لیے جو اللہ کی طرف سے مدد آئی. وکان اللہ قوی عزیزا، اللہ قوی بھی ہے، بہت قوت والا بھی ہے، اور عزیز ہے، غالب اور زبردست. اسی غزوے کی کنٹینیوشن ہے جو اگلی آیات میں آ رہی ہے. یہودیوں کی طرف سے چونکہ اس میں جو عہد ہوا تھا ان کے ساتھ، اس کی انہوں نے عہد شکنی کی، لہذا روایات میں ہے کہ حضور جب وہ لوگ چلے گئے اور وہاں جو ہے میدان بالکل صاف ہو گیا اللہ کی تائید کے نتیجے میں، تو صحابہ کرام اور حضور اپنے جو بھی ہتھیار ہوتے ہیں اس کو رکھ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو معاملہ ہے ان بنو قریظہ کے لوگوں کا جنہوں نے اس موقع پر، جو بڑی کریٹیکل سچویشن تھی، اس موقع پر جنہوں نے غداری کی ہے، نقض عہد کیا، پہلے ان کی خبر لینی ہے. تو پھر حضور روانہ ہوئے ہیں اور جا کر جو ہے ان کی گاڑیوں کے قریب، اب وہ تو ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے، اس لیے کہ جن کو انہوں نے مدعو کیا تھا کہ وہ بھی مل جل کر حملہ کریں گے تو وہ بھی سب کے سب تتر بتر ہو چکے تھے. تو اب ان کی تو کھڑکی بندی ہوئی تھی، انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہوگا، اس لیے کہ جس طرح بالکل علی الاعلان علانیہ خلاف ورزی ان لوگوں نے کی تھی، تو اس کا نتیجہ تو نکل رہا تھا اور ان کو فورس ہی کر رہے تھے وہ. لہذا حضور وہاں گئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، اگرچہ ان کے پاس اتنا راشن موجود تھا کہ کئی مہینے جو ہے وہ محاصرہ، ان کی جو گڑیاں تھیں بڑے مضبوط انہوں نے جو ہے اپنے مساکن بنائے ہوئے تھے، اور جسے آپ قلعہ نما کہتے ہیں وہ انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے انہیں ان کے دل میں وہ دہشت ڈالی ہے مسلمانوں کی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر، جسے آپ کہتے ہیں ہینڈز اپ کرتے ہوئے، نیچے اتر آئے اور اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا کہ جو فیصلہ آپ ہمارے بارے میں کرتے ہیں ہمیں قبول ہوگا. تو حضور نے اس موقع پر کہا نہیں، میں فیصلہ نہیں کروں گا، تمہاری اپنی کتاب جو ہے تورات اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. پھر وہ تورات لائی گئی، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ تورات لے کر آئے ہیں، اور حضور نے انہیں کہا کہ اب اس میں ذرا پڑھو، کہاں ہے وہ باب جس میں ان لوگوں کا جو ہے سزا کیا ہونی چاہیے کہ جنہوں نے غدر کیا، جنہوں نے اپنے عہد کی ہے، عہد شکنی کی ہے. تو تورات میں پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا صاحب کہ ان تمام لوگوں کو جو قابل جنگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ مارے آستین ہیں. ایسی نازک صورت حال میں اگر یہ جو ہے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا صحیح کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے تئیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو ان کا تو یہی پھر معاملہ ہونا چاہیے تھا، یہی سزا ہونی چاہیے تھی. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، گویا کہ وہ ہینڈز اپ کرتے ہوئے نیچے اترائے، کہ جنہوں نے مدد کی تھی ان کی جو مشرکین آئے تھے ان کے مددگار بنے تھے, اور یہ من اہل الکتاب میں سے تھے. اہل کتاب میں سے مراد کون ہے؟ بنو قریظہ. من سیاسیہم, ان کے قلوں سے انہیں نیچے اتارا. وقذف فی قلوبہم الرعب, ان کے دلوں میں اللہ نے رعب پیدا کیا. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا, اور ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے وہ جو قابل جن تھے ان کو تم نے مسلمانوں قتل کیا, اور کچھ یہ وہ تھے کہ جن کو پھر تم نے قیدی بھی بنا لیا, جن میں بچے بھی تھے. خواتین جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے لوڈیوں اور باندیوں کا معاملہ. تو یہ چیز ہوئی تھی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کر دیا, گویا کہ تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی, ان کے قلعوں کا بھی, دیارہم ان کے گھروں کا بھی, اور ان کے اموال کا بھی. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ابھی ایک ایسی سرزمین بھی اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں دینے والا ہے جس تک ابھی تمہاری رسائی نہیں ہے, اور وہ غزوہ خیبر کے بعد, وہ خیبر کا وسیع و عریض علاقہ جو ہے زیر نگی آیا تھا اسلام کے. وکان اللہ علی کل شیء قدیرہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قادر ہے, ہر شے پر قادر ہے. اس موقع پر حضور نے کہا تھا کہ یہ آخری موقع تھا جبکہ مشرکین مکہ جو ہے مسلح ہو کر اور پوری طرح مجتمع ہو کر مدینہ پر حملہ کیے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا. لن تغزوکم قریشم بعد عامہم ھذا, کہ اس سال کے بعد اب قریش جو ہے تم پر آئندہ کبھی حملہ نہیں کریں گے. وہ ان کی کمر ٹوٹ چکی, جو وہ کر سکتے تھے 12,000 کا لشکر اکٹھا کر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انجام ان لوگوں کا ہوا. یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم اس دنیا کی زندگی اور یہاں کی زینت جو ہے, یہاں کا مال و دولت, اس کی طلبگار ہو. فتعالینا, تو پس آؤ. امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, میں دنیاوی ساز و سامان دے کر تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا. اس کے پس منظر میں بھی خاص واقعہ ہے, جب مسلمانوں کو یہ جو ہے بنو قریظہ, اس کے بھی مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا, مال غنیمت ہی تھا, ان تمام لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا تھا, اور اس کے علاوہ بھی پھر یہ ہے کہ اچھی خاصی جو ہے مسلمانوں کی اس معاشرے کے اندر, اس آبادی میں اب کافی جو ہے خوشحالی آ گئی, مال غنیمت جو آتا رہا. پھر غزوہ خیبر کے موقع پر بہت مال غنیمت حاصل ہوا تھا, تو وہاں عام گھرانے جو تھے مدینہ کے رہنے والے, ان میں بھی جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو اب ہر گھر میں جو ہے اس کی تقسیم ہوئی. تو ازواج مطہرات میں سے چند یا سب نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوئی, اور ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کوئی اسباب دنیاوی دیا جائے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے, مدینہ کے رہنے والے, اور اس بارے میں وہ حق بجانب تھی. اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا جس طرح وہ بھی ہیں قیدی ہیں یا لوندیاں ہیں تو ان کو جو ہے گھروں میں تقسیم کر دیا گیا, اس طرح ہمارے لیے بھی اگر کوئی ہو جو ہماری خدمت کر سکے تو بہت اچھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری, اور آپ نے پھر تقریباً ایک مہینے کے لیے اپنی تمام ازواج سے علیحدگی اختیار کی, جسے ایلا کہتے ہیں. یہ واقعہ ایلا ہے جو ان آیات کے پس منظر میں ہے. اور حضور کے اپنے گھر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ موجود, حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ موجود. تو ظاہر ہے کہ ان حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے جو جذبات ہوں گے کہ حضور جو ہے بالکل الگ ہو گئے, اور ایک بالا خانہ تھا مسجد کے قریب, وہاں جا کے جو ہے فروکش ہو گئے, اور ظاہر ہے کہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوں گے تو پھر وہ ایک جو گھر کی سہولت ہوتی ہے تو وہ تو حاصل نہیں تھی. تو انہیں بھی بہت جو ہے اس میں صدمہ بھی ہوا, غصہ بھی آیا, لیکن پھر یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معاملات کو سلجھا دیا. اور پھر جب انہیں آپشن دی گئی ان تمام ازواج کو کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی, پھر میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. اس پر سب نے کہا نہیں, ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کا دین ہی ہمارے نزدیک سب سے راجے ہے, ہم اسی کو قبول کرتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت تو ٹھیک ہے, پھر میں تم کو اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کروں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم خواہش مند ہو یا چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کی طلبگار ہو. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ نے ان محسنات کے لیے, محسنات یہ سواد سے نہیں ہے سین سے, اچھے کام کرنے والیاں, اچھا ذہن رکھنے والی, مقرات کون ہے؟ ازواج مطہرہ, ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یات منکن بفاحشت مبینہ, جو کوئی بھی تم میں سے اگر بفرض محال کسی بے حیائی کی مرتکب ہوئی, یضاعف لہ العذاب ضعفین, ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. اس لیے کہ حضور جو ہے اسوہ بنتے ہیں مردوں کے لیے, بحثیت سپہ سالار, بحثیت باپ, بحثیت جو بھی رشتہ داریاں حضور کی تھی, معلم کیسے تھے, مزکی کیسے تھے, تو ایک جسے آپ کہیے آئیڈیل شخصیت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مردوں کے لیے، خواتین کے لیے جو ایک گویا کہ جگہ خالی تھی، اس میں یہ ازواج مطہرات ہیں کہ جو گویا کہ جن کا بہت بڑا ایک ذمہ داری والی بات ہے، انہیں تمام دنیا کی خواتین کے لیے اسوہ بننا ہے. لہذا اسی مناسبت سے کہا گیا کہ دوہرا کر دیا جائے گا تمہارے لیے عذاب اگر تم نے کسی ایسی شے کا ارتکاب کیا کہ جس کا تعلق گناہ یا منکرات میں سے ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. ایسا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کوئی بہت ہی چہیتی ہو، تمہارے سے بھی اگر وہ معاملہ ہوا تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی بلکہ دگنی ملے گی. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی، گویا کہ وہ جو ایک ان کی طرف سے وفد نے مطالبہ کیا تھا اس میں جو آپشن دی گئی تھی، تو یہ دوسری آپشن ہے. وتعمل صالحا، اور نیکی والی زندگی اختیار کرو گے. نوتہا اجرہا مرتین، تو ان کو ہم اجر و ثواب بھی ڈبل دیں گے، دگنا دیں گے. وآتدنا لہا رزقاً کریمہ، اور ان کے لیے تو بہترین رزق اور بہت ہی عزت والی روزی ہم نے تیار کر رکھی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو، ظاہر ہے کہ نبی کی بیوی آئیڈیل اور اسوہ اس صورت میں بنے گی نہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور تقوی اختیار کرنے والی ہوگی. اور دوسری ہدایت دی گئی فلاح تخذہ نہ بالقول، اور دیکھو اپنی زبان کے اندر کوئی لوچ پیدا نہ کرو. خواتین کی زبان کے اندر جو ہے اس میں بھی ایک بہرحال ایک جو بھی کوئی اگر کسی کا جو دل کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہاں سے کوئی توقعات لگا دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک حسن بھی ہوتا ہے آواز میں بھی، اور خواتین کیا جو ہے بولنے کے انداز میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا، اور یہ حکم ہر عورت کے لیے ہے. غیر اجنبی غیر محرم سے اگر گفتگو کرو تو کرخت انداز میں کرو، بہت ہی نرم انداز میں، بہت ہی میٹھی زبان میں اگر گفتگو کرو گی تو کیا حجب کہ دوسرا جو ہے وہ کوئی توقع لگا بیٹھے، یا شیطان جو ہے اور اس کو دھوکنے کی طرح جو ہے کسی غلط رستے کے اوپر، غلط توقعات کے اوپر ڈال دے. فیطم الدی فی قلبہ مرضن، آگے کھول بھی دیا گیا کہ کہیں اس شخص کے دل میں جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں کچھ جو ہے لالچ ابھر آئے. وقل نقول معروف، اور بات کرو تو بالکل ٹو دا پوائنٹ اور سیدھی بات. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں ہی میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور جو پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا زیورات ہیں تو جس میں جو ہے وہ چلتے ہوئے بھی اس کی آواز آ رہی ہے بن سنور کر نکالنا، تو ایام جاہلیت کا نقشہ آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اپنی مارکیٹوں میں چلے جائیں، ڈیفنس کے علاقے میں چلے جائیں، اب تو ڈیفنس ہے، اس سے پہلے لبرٹی کا حوالہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ سارے مظاہر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پھر گویا کہ وہ بناؤ سنگھار کرنا کہ جو مردوں کے لیے باعث ہے کشش ہو، وہ ظاہر ہے بہت بڑا فتنہ ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نمازوں پر پابندی اختیار کرو اور زکات ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی برائی یا نجاست جو ہے، جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی مال، یہاں کی زینت، اس کی محبت، اور پھر یہ کہ کوئی بعض اوقات بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی حاسدانہ جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شے سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، اب یہ اہل البیت کے جو ہیں اصل اصطلاح قرآن استعمال کر رہا ہے ازواج النبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہتا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ان آیات الٰہی کو جو حکمت پر مبنی ہیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اس کو بار بار پڑھا کرو، اس کو یاد کرو. وذکرنا، اس کا ذکر کرتی رہا کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اس لیے کہ یہی آیات قرآنیاں ہیں جو ایمان میں اضافے کا موجب بنتی ہیں. یقین اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، بہت باریک بین بھی، اور ہر شے سے باخبر بھی. ان المسلمین والمسلمات، اب مومن خاتون کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، میں نے عرض کیا تھا سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء، یہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں خواتین کے لیے بڑی بنیادی ہدایات ہیں، شرم، حیا، عزت، عصمت، اور پھر یہ کہ ستر، حجاب، یہ احکامات. گھر کے اندر کسی عورت کو کیسے رہنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو اسے کیا اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ یہ اختلاط و مرد و زن ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور شیطان جو دھونکتا ہے انسان کو اسی بنیاد پر دھونکتا ہے. بڑے بڑے وہ کہ جو علمی اعتبار سے یا وہ کہہ پہنچے ہوئے ہوں گے، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیا اسکینڈل چل رہا ہے، اور دین کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارا میڈیا اس میں سب سے آگے. دین کا مزاج تو یہ ہے، اس قسم کی اگر کوئی بات ہو یا کوئی حرکت ہو تو اس کو جسے کہتے ہیں نا مٹی ڈالو اس کے اوپر، اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان باتوں کی اشاعت اور معلوم ہوا کہ جو ہے آپ کا بھرا ہوا ہے تمام کے تمام جو ہے خبروں سے، آپ کا میڈیا جو ہے پرنٹ میڈیا بھی اور دوسرا میڈیا بھی، اور نئے نئے انداز سے اور اس کے اوپر کمنٹس ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہے اصل میں جسے آپ کا یہ کہ بد تہذیبی. دین کا مزاج یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھپاؤ، اور یہاں ہم اس کا افشا کرتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات، اب یہ جو مسلمان خواتین کی جو کوالٹیز ہیں، یقیناً وہ کہ جو فرما برداری اختیار کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور خواتین، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات اسی طرح خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ و خیرات اور انفاق کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اسی طرح اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ تمام کوالٹیز مردوں اور عورتوں میں یکساں ہیں اور ہر ایک اپنے اعتبار سے اکاؤنٹیبل ہے. اس معاملے میں اگر کسی عورت نے یہ سمجھا کہ میں تو ڈیپینڈنٹ ہوں چونکہ اپنے شوہر کی، وہ مجھ پر قوام ہے، لہذا اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی میں سے مجھے بھی قیامت کے دن کو حصہ مل جائے گا، نہیں. یہ معاملہ بالکل الگ ہے. نبی کی بیویاں وہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سورۃ تحریم میں ذکر موجود ہے، دونوں جہنمی ہیں. حالانکہ یہ دونوں حضرات جو ہیں رسولوں میں سے، بہت اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اصل میں انسان جو ہے وہ تو جو اس کی اپنی کمائی ہے، جو اس کا اپنا کردار اور سیرت ہے، اسی کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ، اور اسی طرح اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ان کی اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ بھی ہے، اور مغفرت انہوں کے لیے ہوگی کہ جو اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں گے، اور اجر عظیمہ اور بہت بڑا اجر اللہ کے ہاں تیار ہے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورتوں کے شایان شائن یا لائق یہ نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کسی فیصلے کا، کسی معاملے میں جو ہے فیصلہ کر دیں، اس کو انجام دہی کا عزم اور ارادہ کر لیں، ان یکون لهم الخیارہ، کہ ان کے پاس اس کے بعد بھی کوئی اختیار رہ جائے. عام حالات میں تو ہوگا، اگر کوئی جماعتی زندگی ہے اور آپ نے کسی شخص کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی ہے، تو اگر وہ خلاف شریعت کوئی بات کہے گا یا یہ کہ کسی اور حوالے سے بہت بڑے امتحان میں آپ کو ڈالے گا، تو آپ معذرت کر لیجئے، لیکن یہ معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو حجت ہے، وہ تو نمائندہ ہیں. انا آمنا بکا وصدقنا کا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا تھا، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ ہمیں حکم دیجئے، اس حکم سے جو ہے اس کی سرتاوی یا اس کی خلاف ورزی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو مسلمانوں کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. اب دیکھیں ایک وہ مسئلہ آ رہا ہے جس کا بالکل آغاز میں ذکر تھا سورہ احزاب میں، کہ جو بھی منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، لے پالک بیٹے، ان کا حکم جو ہے سلبی بیٹوں سے بالکل مختلف ہے. وراثت کا معاملہ ہوگا تو یہ منہ بولے جو بیٹے ہیں اس میں وراثت کا کوئی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، وہ اگر تقسیم ہوگی، کوئی اولاد نہیں ہے، تو رائٹ اور لیفٹ پر ہوگی، بہن بھائیوں میں ہوگی، ان کے والدین میں ہوگی. اور یہی معاملہ تھا اس زمانے میں، جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی جو زوجہ ہوتی تھی وہ گویا کہ اسی طرح ہوتی تھی جس طرح کہ کسی شخص کے بیٹے کی بیوی ہے، جسے بہو کہتے ہیں. لہذا اس سے جو ہے نکاح اسی طرح ممنوع سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ بیٹا سلبی نہیں ہے، منہ بولا ہے، اور اس کی زوجہ، فرض کیجیے کہ بیٹے کا انتقال ہوگا یا بیٹے نے اگر طلاق دے دی، تو اب یہ شخص کے جس کا بیٹا ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، معاشرتی مسئلہ ہے. اور جسے آپ کا یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ جو قرآن ڈسکس کرتا ہے. اور چونکہ وہاں وہ گڈے کی لکیر کی طرح، اس درجے یہ بات جو ہے ان کے اندر جازم ہو چکی تھی کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ اسی حکم میں ہیں جس میں سلبی بیٹے ہیں، لہذا ان کی جورو یا ان کی بہو، ان کی جو بیوی ہے، جو اس کی بہو ہوگی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے ایک خاص معاملہ کیا کہ حضرت زیاد بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان کے والدین کو جب معلوم ہوا تھا کہ ہمارا بیٹا اس طرح مدینہ میں ایک شخص کے پاس ہے تو آئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو حضرت زید نے انکار کر دیا تھا اپنے حقیقی والدین کے ساتھ جانے سے کہ مجھے جو پیار اور جو محبت جو ہے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ تو تم سے بھی نہیں مل سکتی، لہذا چتا انکار کر دیا جانے سے. اب جب یہ آزاد ہو گئے تو حضور نے پھر ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد جو تھی ان کا نام حضرت زینب ہے ان سے کر دیا. اگرچہ نکاح کرنے سے پہلے بھی کچھ تھوڑا سا معاملہ جو تھا، اس لیے کہ وہ بہرحال آزاد تھی اور جس خاندان اور جس حسب نسب سے تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ ممکن ہے کہ نکاح جو ہے یہ بیل منڈھے نہ چڑھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی تھی، اس لیے کہ بہرحال وہ منہ بولے بیٹے کی طور پر تو پورے جو ہے وہ اس کے اندر مشہور تھے اس علاقے کے اندر مدینہ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی اس کے پھوپھی زاد جو بہن تھی حضرت زینب ان کے ساتھ کر دیا، لیکن نہ بن سکی اور کسی وجہ سے پھر ان کو طلاق دینی پڑی. اب یہ موقع تھا کہ جبکہ وہ جو ان کے ہاں اس درجے پکی بات طے ہو چکی تھی کہ منہ بولا بیٹا بھی سلمی بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی زوجہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر ضرب کاری لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کو حکم دیا کہ اب تم نکاح کرو ان کے ساتھ. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تالیف بھی چاہتے تھے. حضرت زینب گویا کہ ایک جو ہے جب انہیں ان طلاق دے دی اس لیے کہ انہوں نے خلا لی تھی تو ایک دھبا تو لگ گیا، تو حضور نے چاہا کہ ان کی بھی جو ہے دل جوئی ہو جائے گی. حضرت زینب کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام پھر حضور نے بھیجا اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، اگلی آیات میں وہ زیر بحث ہے. اس تقول للذی انعم اللہ علیہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص پر کہ جس پر اللہ نے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وانمت علی اور آپ کی طرف سے بھی اس پر بڑا احسان ہوا، اور اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق یہ حضرت زید ابن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آگے ان کا نام بھی آ جائے گا. اور کیا کہہ رہے تھے، اسے مشورہ دے رہے تھے، امسک علی کا زوجہ کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو. وہ بار بار حضور کے پاس آتے تھے کہ ہمارے درمیان نباہ نہیں ہو رہا، اختلافات ہیں، اور ظاہر ہے کہ گھر کی فضا جو ہے جس طرح پیار محبت اور سکون ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور حضور سے نصیحت کرتے کہ نہیں ان کو ابھی نکاح میں رکھو. امسک علی کا زوجک، واتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ یبدیہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا تھا جو آپ کے جی میں موجود تھی بات، اور اللہ اس کو واضح کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ حضور نے بھی ایسس کر لیا تھا کہ اب یہ معاملہ آگے چلنے والا نہیں ہے. اور حضور کے اپنے دل میں یہ بات بھی تھی کہ اب اگر زینب کو جو ہے وہ طلاق دیتے ہیں حضرت زید تو پھر ان سے اگر میں نکاح کروں گا تو ان کی بڑی دل جوئی ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ پھوپھی زاد بہن ہے تو اس حوالے سے ان کی دل جوئی بھی ہو جائے گی. تو حضور کے اپنے دل میں یہ بات بھی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتخفی فی نفسک، اے نبی آپ جو بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اللہ یبدی، اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس بات کا حکم بھی دیا تھا. وتخشى الناس اور آپ کے دل میں لوگوں کا خوف تھا، اس لیے کہ یہ جو وہاں رسم موجود تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو لوگوں کا اندیشہ بھی آپ کو تھا. واللہ حق وان تخشى، وہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا، اور جب حضرت زید نے، دیکھیے یہ واحد صحابی ہیں حضور کے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، واحد صحابی، حالانکہ ابو بکر بھی ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، لیکن ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اسے فوکس کرنا مطلوب ہے، اسپیسیفائی کرنا مطلوب ہے. فلما قضا زید منہا وطرن، اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالی نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، زوجنا کہا، یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف لیا، ہم نے اس کا نکاح اے نبی آپ سے کر دیا. اور یہ بات تھی کہ جس پر حضرت زینب کہا کرتی تھی تم وقی ازواج مطہرات سے، بھئی تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پر ہوا تھا، اس لیے کہ آیت موجود ہے زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے میں نکاح میں دے دیا اس کو، کس کو؟ حضرت زینب کو. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ لوگوں کے اوپر ایک جو ایک بوجھ تھا کہ اپنے منہ بولے بیٹوں سے جو ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اب وہ بیوہ ہے، کوئی اور فرض کیجیے نکاح کے نہیں مل رہا، لیکن اس بنیاد پر کہ چونکہ منہ بیولا ہے تو لہذا سلبی بیٹا ہوا، اب وہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس رسم کو توڑنا مقصود تھا تاکہ لوگوں کو کوئی جو ہے تنگی نہ ہو. فی ازواج ابیاہم، ان بیویوں پر جو ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویاں تھیں. اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ جو بھی بیٹا ہوگا اس کا منہ بولا وہ اس کو طلاق دے دے یا اس کو الگ کر دے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام تھا جو ہو کر رہنا تھا. ما كان على النبي من حرج، نبی کے لیے اس میں اللہ تعالی نے کوئی تنگی نہیں رکھی، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. اب یہ بات جو ہے یہ آیہ مبارکہ اس بات کو گویا کہ بیان کر رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، زوجنا کہا، ہم تو تمہارا نکاح کر چکے اس کے ساتھ، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے تمہارے اوپر واجب کر دیا، اب اس حکم کو پورا کرنا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو پہلے لوگوں میں بھی ہوتی رہی. ظاہر ہے اللہ اپنے رسول اور اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان احکامات کے ساتھ کہ جن پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا کام، اللہ کا حکم جو ہے وہ لازماً پورا ہو کر رہتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ رسول کے جو اللہ کے پیغامات جو ہے پہنچاتے ہیں، ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف انہیں نہیں ہوتا. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ ہی کافی ہے حساب کرنے کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہی بات دیکھیے کس قدر اہم بات تھی. منہ بولا بیٹا اس کے احکامات ہماری شریعت کا متعین کرتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے بھی تو بچپن میں اٹھا لیے. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر ایک مہر ہیں، گویا کہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ تھا اس کی آخری کڑی ہیں، مہر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. والذی یصلی علیکم وملائکته، وہ ہے اللہ کے جو اے مسلمانوں تم پر اور اس کے فرشتے جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اندھیرے کون سے ہیں؟ شرک کے اندھیرے ہیں، غلط اعمال کے اندھیرے ہیں، گناہوں اور فسق و فجور کے اندھیرے، نور کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، ایمان اور تقویٰ کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنین کے حق میں انتہائی مہربان ہے. تحیتہم فیہا تحیتہم یوم یلقونہ سلاما، ان کی گریٹنگز ہوں گی جس طرح بھی آپ دو مسلمان ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی سے ملتے جلتے، وبرکاتہ ایڈ کر لیجئے، تو یہ جو ہے ان کی تحیت ہوگی. یوم یلقونہ، جب وہ ملیں گے آپس، جس دن سلام کریں گے، تو جس دن ان کی ملاقات ہوگی جنت میں. وعد لہم اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے. تحیتم یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، گویا کہ قیامت کا منظر ہے کہ اہل ایمان بھی ایک دوسرے کو سلامتی کے پیغام بھیجیں گے، سلامتی کے الفاظ کہیں گے، اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر. وداعیا للہ باذنہ، اور داعی بنا کر بھیجا ہے، بلانے والا، پکارنے والا اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا فضل ہے اللہ کا. ظاہر اہل ایمان کو جو چیزیں وہاں ملیں گی وہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، بڑا مظہر ہوگا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ مدنی سورت ہے تو لہٰذا یہاں منافقین کو جو ہے ان کو بھی انگلف کر لیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر اور منافق ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں. اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ نور کے اندر، مدنی سورت تھی گویا کہ وہ جو 14 سورتیں تھیں مکی اور ایک مدنی سورت، یہ مکی اور مدنی سورتوں کا ایک گروپ ختم ہوا تھا. اس کے بعد 8 مکی سورتیں ہم نے پڑھی اور ایک مدنی سورت جو ہے یہ سورہ احزاب، تو وہاں بھی یہ بات آئی تھی اور یہاں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ منافقین، اس لیے کہ مدنی صورت میں تو ان چیزوں کو جو ہے منافقت جو ان کے اندر تھی، اور جس طرح ایک کینہ مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف تھا، تو فرمایا گیا ولا تطع المنافقین والمنافقین، یہ جو کافر اور منافق ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کا کام ہی اسکینڈل اٹھانا ہے. اور سورہ نور کے اندر ہم نے وہ بھی پڑھ لیا تھا واقعہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی تھی، بہت بڑی تہمت، بہت بڑا الزام. ودع عذابهم، اور جو ان کی طرف سے ایذا پہنچ رہی ہے اس پر صبر کیجئے، اسے چھوڑیے. وتوکل علی اللہ، اور آپ کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے بطور کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المؤمنات، جب بھی تم نکاح کرو مؤمن خواتین سے. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اور اس کے بعد پھر اگر طلاق دینے کی نوبت آئے اس سے پہلے کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہو، شوہر اور بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر طلاق ہو گئی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو اس معاملے میں ان کے لیے کوئی عدت کا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کی باقاعدہ گنتی کی جائے. اس لیے کہ عدت ہوتی کس لیے ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ استبراء رحم. کہ اگر کہیں حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کا جو ہے اس پیریڈ کے اندر اس کا جو ہے ظہور ہو جائے گا. لہذا عدت کو خاص طور پر متعلقہ ہو، یا یہ کہ بیوہ ہو، بیوہ بھی تو ممکن ہے نا کہ خاوند جو اچانک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور اس کی وجہ سے حمل اس کی بیوی کو رہ گیا، تو عدت جو ہے پھر وضع حمل تک چلی جائے گی، اور یہی معاملہ متعلق کم یہ ہے. لیکن یہ معاملہ کہ جس میں نکاح تو ہو چکا، مہر بھی طے ہو گیا، لیکن یہ کہ رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی اور شوہر اور بیوی والا تعلق جو ہے وہ بھی قائم نہیں ہو سکا، تو اس صورت میں کوئی عدت کا معاملہ نہیں ہے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لیکن یہ کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو انہیں کچھ دے دلا کر اپنے گھر سے رخصت کیا کرو، سراحا جميلا، سراحا جميلا، بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک اللاتی اعطیت اجورهن، اے نبی ہم نے آپ کی وہ تمام بیویاں آپ کے لیے حلال اور جائز کر دی ہیں کہ جن کے مہر آپ ادا کر چکے. ظاہر نکاح کا تعلق تو مہر کے ساتھ ہے، یہ الگ بات ہے کہ مہر آیا مادی شکل میں، کوئی نقدی شکل ہی میں ہونا چاہیے، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ حضور نے ایک صحابی کا نکاح ایک خاتون سے صرف اس بنیاد کے اوپر کیا تھا کہ یہ صحابی چونکہ وہ تھے، مطلب علم رکھنے والے تھے، پڑھے لکھے تھے، کہ تم اپنی بیوی کو قرآن سکھاؤ گے، یہ بھی ایک مہر کے طور پر طے ہو گیا تھا. لیکن عموماً جو ہوتا ہے جسے آپ کا یہ معاشرے میں، وہ نقدی ہی کا معاملہ ہوتا ہے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ جو آپ کی باندیوں میں حضرت ماریہ قبطیہ تھی، حضرت ریحانہ تھی، کہ جو حضور کی دو باندیاں تھیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر آپ کو عطا کی ہیں، مال غنیمت کے طور پر. وہ بنات عمک، اور آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں، وہ بنات عمات، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، حضرت زینب جن کا ذکر ہوا، حضور کی پھوپھی ذات بہن تھیں، جن کو حضرت زید کے نکاح میں حضور نے دیا تھا آزاد کردہ غلام، اور اس کے بعد نہیں بن سکی، تو یہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. بناتے عماتک، اپنی آپ کی پھوپھوں کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتے خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتے خالاتک، خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی حاجرن معک، جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آ گئیں. وامرأۃً مؤمنۃً ان وهبت نفسها للنبی، اور وہ مسلمان یا مومن خاتون کے جو اپنے آپ کو ہبا کر دے نبی کے لیے، یہاں گویا کہ بغیر مہر کے بھی، اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ اس کی بھی اجازت اللہ کے رسول کو دے دی گئی تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عام مسلمان کے لیے چار سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے ایک وقت میں، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی رعایت تھی کہ بیک وقت آپ کے نکاح میں نو نو ازواج مطہرات، اور یہ دو جو ہیں جو باندیاں تھیں آپ کے ازواج اس میں رہی ہیں. ان ارادہ نبی اسدن کہا، اللہ اگر نبی ارادہ کریں ان سے نکاح کا، خالصۃ لکا، اب یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف آپ کے لیے خالص کر دی گئی ہیں، من دون المؤمنین، یہ معاملہ عام مومن مردوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے چار ہی کی قید رہے گی. قد علمنا ما فرضنا علیہم، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جو شے ہم نے آپ کے اوپر واجب اور فرض کی ہے، فی ازواجہم، ان کی ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے ذمن میں، وما ملکت ایمانہم، اور وہ لونڈیاں یا باندیاں جو ان کی ملک یمین ہیں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ کوئی تنگی یا کوئی معاملہ جو ہے حرج کا نہ ہو سکے. وہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نکاح کے معاملے میں اس قدر وسعت ہے کہ صرف وہ چند کیٹیگریز کے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی دنیا کی ہر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آج کل چونکہ اہل کتاب کا غلبہ ہے، یہود و نصارہ جو ہیں وہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ جادو ہو کے جو منہ چوٹ کے بولے، وہ آج کل غالب ہیں، لہذا ان کی عورتوں سے اگر آپ نکاح کریں گے تو آپ جو ہے نمبر ٹو ہو جائیں گے پھر، اور رجال و قوامون والی بات نہیں ہوگی. اس کو اعتماد ہوگا، اس کو جو ہے پورا بھروسہ ہوگا اپنی کمیونٹی کے اوپر جو بالا دست ہے، اور مسلمان آج کل زیر نگی ہیں، تو آج کل جو ہے اس کو مکروہ سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کو آپ نکال تو نہیں سکتے، ہم نے وہ پڑھ لی تھی آج کے جس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤتی الیک من تشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں میں سے جنہیں آپ چاہیں آپ اپنے سے دور کر سکتے ہیں، اور جن کو آپ چاہیں اپنے قریب کر سکتے ہیں. یہ اختیار بھی حضور کا ہے. عام مسلمان اگر ازواج اس کی جو ہے تعدد ازواج کا معاملہ ہے، تو پھر یہ نان نفقے کے اندر، سکنے کے اندر، کپڑے لتے کے اندر، جو چیزیں جو ناپتول میں آتی ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے. اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ شرعی کورٹ کے اندر عدالت میں جا کر اپنے شوہر سے وہ حق لے سکتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ اگر آپ جو ہے ان میں سے کسی کو اپنے سے کسی کی طرف آپ کا میلان نہیں ہے تو آپ ان سے جو ہے انہیں اپنے سے دور بھی کر سکتے ہیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جن کو آپ نے اپنے سے دور کیا تھا جب آپ کی خواہش ہو تو آپ انہیں قریب کر لیجئے, اور پھر یہ کہ اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ذالک ادنا ان تقر اعینہ اللہ, اس سے امید ہے کہ وہ خواتین یا وہ بیویاں کہ جو آپ سے کچھ دور ہو گئی تھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی, جائے کہ انہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے گا. اور گویا کہ ایک طرف یہ رغبت اسی بات کی طرف دی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ کے ازواج مطہرات ہیں, لیکن یہ اختیار دے دیا اور اللہ کے رسول نے اس اختیار کو کہیں استعمال نہیں کیا. بالکل معاملہ وہ رکھا ہے عدل و قسط کا کہ جو عام کسی مسلمان کا ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ولا یحزن, ایک تو یہ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی, اور پھر یہ کہ وہ آزردہ نہیں ہوں گی, کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ, اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے اس پر بڑی راضی اور خوش ہو جائیں گے. کُلُّهُنَّ وَسَبْ كِسَبْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال حلم اور تحمل والا. لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ, اب یہ دیکھیے یہ بالکل آخری بات ہو گئی. اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کے بعد کہہ دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد آپ کسی خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے. لا یحل لک النساء, اب کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور ایک اور پابندی حضور پر تھی کہ اپنی کسی ازواج میں سے کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ازواج جو ہیں حضور کی وہ تمام مسلمانوں کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں, تو ماؤں کے ساتھ تو نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور نہ ہی آپ کو تبدیلی کر سکتے ہیں کہ کسی ایک کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں کہ صرف تعداد جو ہے وہ نو کے اوپر برقرار رہے. ولو عجبک حسنہن, اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے, قرآن حکیم کا معاملہ تو وہ ہے نا, اللہ کا کلام ہے. رب رب و ان تنزل, رب رب ہے خواہ وہ کتنا ہی نزول فرما لے, اور بندہ بندہ رہے گا. محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ معراج انسانیت پر ہیں لیکن ہیں تو بندے ہی نا. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی کہہ دی گئی, کیا کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے, اس کا ترجمہ اور آپ کیا کریں گے, ولو عجبک حسنہن, تب بھی آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے. نہ آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, نہ کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں. اب مزید اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی, الا ما ملکت یمینک, سوائے یہ کہ جو آپ کی مل کے یمین ہے. نکاح نہیں ہو سکتا لیکن مل کے یمین کا معاملہ جو ہے وہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو لونڈیاں تھیں, حضرت ماریہ قبطیہ تھی اور دوسری حضرت ریحانہ تھی جو حضور کی باندی کی حیثیت سے رہی. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالی ہر شے پر پوری طرح نگرانی کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.